गई हैं जिनमें पाकिस्तान के अलावा अमेरिका जो है वो है, भारत का नाम लिया जा रहा है, इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कई अपनी इमदादी टीमें जो हैं नेपाल भेजी हुई हैं। हमें कहा जा रहा है कि किसी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद कमाल साहब आप हमारे साथ हैं जी, उनकी आवाज़ जी, अहमद कमाल साहब बताया जा रहा है आप लाइन पे हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद कमाल साहब, आपकी टीम इस वक्त भी मौजूद है नेपाल में, बताइएगा कि इस वक्त नेपाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
देखिए जी, मैं आपसे ये शेयर करूं कि पाकिस्तान का जो वहां पे दस्ता मौजूद है वो बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू के लिए और मेडिकल की अटेंशन जो है उस दो चीजों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि कल सुबह हम दो मजीद प्लेन्स रवाना कर रहे हैं और इन प्लेन्स के जरिए तकरीबन 250 के करीब टेंट भी भिजवाए जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा कंबल और तकरीबन 33 कार्टन ऑफ मेडिसिन भेज रहे हैं ताकि 4 से 6 हजार लोगों के लिए वो काफी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो अर्बन पर्सन रेस्क्यू की स्पेशलाइज टीम है इस्लामाबाद में जो हमने मेंटेन की हुई है वो भी हमने अलर्ट रखी है और वी आर मेकिंग फर्दर असेसमेंट। कल हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी जा रहे हैं इस प्लेन के लिए, वहाँ पे वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए असेस करेंगे कि फ्यूचर में पाकिस्तान में वहाँ पे मजीद क्या रोल दे सकता है और कैसे दे सकता है।
ठीक, तो आपकी जो टीम वहाँ मौजूद है उनके मुताबिक इस वक्त किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है और किन फ्रंट्स पे आप लोग मदद कर रहे हैं इस वक्त?
जी, दो हिस्से हैं आपके सवाल के, पहले का जवाब देता हूँ। वहाँ पे जो एरियाज ऑफ कंसिडरेशन या कंसर्न है, नंबर वन पे ये कि 2.5 से 3 मिलियन के करीब जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं लोग आउट ऑफ देयर होम चले गए रोड के पर हैं खुले आसमान चले, तो उनके लिए शेल्टर की प्रोविजन सबसे पहली जरूरत है। उसके बाद क्योंकि मौसम में ठंडक है और मौसम में ठंडक के साथ बरसात का या बारिश का भी सिलसिला उसमें फोरकास्ट में है, तो उसकी वजह से गर्म कपड़े या कंबल वगैरह ये नंबर दो थे। और नंबर तीन मेडिकल की फैसिलिटीज, इसलिए इस पूरे हादसे के बाद लोगों की जरूरियात एक तो जिस्मानी किसी बीमारी या तकलीफ में आने की वजह से और दूसरा जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फैक्टर उसकी वजह से
जी।
इसके अलावा चौथा आइटम जो इसमें है वो पानी का है, वाटर का, तो ये वाली चीजें ज्यादा रिपोर्ट हो रही है।
ठीक, ओके, आप हमारे साथ रहिए मज़ीद कुछ देर के लिए। और आसिम ज़िया साहब बताया जा रहा है आपने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
जी बिल्कुल
जी। आसिम ज़िया साहब बताइएगा कि इस मुश्किल वक्त में अमेरिका जो है वो नेपाल की क्या मदद कर रहा है?
इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये वहाँ पे इमरजेंसी रिकवरी असिस्टेंस भेज रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड मेडिकल सप्लाईज, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हें हेलीकॉप्टर जरूर भेजनी चाहिए क्योंकि जहाँ पे माउंटेन्स टेरेन है नेपाल के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे अभी भी रिकवरी नहीं हो रही है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर की जरूरत है मेरे ख्याल में अमेरिकन को वो सप्लाई करनी चाहिए।
ठीक है, ओके, तो हमने देखा है अहमद कमाल साहब के साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर चुका है, आप ये बताइएगा कि कोई ऐसा सिस्टम अब तक ईजाद हुआ है कि जिससे ज़मीन के अंदर जो एक्टिविटीज़ है उसका पता लगाया चलाया जा सके?
जी बिल्कुल, जापानी जो कैलिफोर्निया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर, लेकिन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम में लीड टाइम ज्यादा नहीं मिलता, पता नहीं चलता कि आपको मैक्सिमम तकरीबन 1 मिनट पहले पता चल जाएगा, तो उस 1 मिनट में आप कुछ ज्यादा चीजें तब्दील नहीं कर सकते। तो जितना होता है कि फ्लड में या ड्राउट के अंदर कैप हो तो उसमें पहले पता चल जाता है कि आपको कुछ टाइम पहले कि क्या हो रहा है या क्या होने लगा है। अगर चाहे कि वो फोरकास्ट गलत भी हो सकती है, लेकिन अर्थक्वेक में फोरकास्ट लीड टाइम ज्यादा नहीं मिलता, तो वो इस वजह से दैट इज प्रॉब्लम है।
آلرائٹ، آپ بتائیے گا کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں موجود ہے احمد کمال صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کافی تباکن زلزلے اس قسم کے پاکستان میں بھی آ چکے ہیں، خاص کر 2005 میں کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے بھی کافی تباہی ہوئی تھی. کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں موجود ہے کہ جس سے پہلے سے پیشن گوئی کی جا سکے ان قدرتی آفات سے متعلق؟
میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارے دوسرے دوست بتا رہے تھے، یہ ارتھ کوئک خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں ابھی تک جتنی ترقی بھی ہوئی اس میں سب سے زیادہ پیچھے یا سب سے زیادہ کم اطلاع جو ہے وہ ارتھ کوئک کے معاملے میں ہے. اور اگرچہ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر کچھ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ میں کچھ انسٹرومینٹ وغیرہ کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن وہ ماس لیول کے اوپر یا کنٹری لیول کے اوپر یا کسی ایریا کے لیول کے اوپر کامیاب نہیں ہوا. جیسے یہ ابھی صاحب بتا رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ جیپنیز جو ان کا ادارہ ہے جیکسا، جہاں پہ میٹرولوجیکل فور کاسٹ وغیرہ ہوتی ہے، مجھے 2011 کے سونامی کے بعد وہاں پہ وزٹ کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اس سونامی سے پہلے جتنے بھی مختلف زلزلے آئے وہ زلزلے مور اور لیس بہت زیادہ بھی ہوئے تو 5 سے 6 منٹ پہلے کچھ ایسی انڈیکیشن اس کی آئی کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 6 منٹ کا تو اس وقت ہمارے پاس کوشچن اویلیبل ہے، لیکن نیچرلی تو 5 سے 6 منٹ کا کوشچن جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں اب یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں جہاں اتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے تو ہم اس سلسلے میں مزید کاوشوں کو آگے بڑھائیں. میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. اب جب کچھ اتنا کچھ ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اس علاقے میں 7.6 کا زلزلہ آیا یا 8.1 کا زلزلہ آیا اور یہ 100 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد دوبارہ آئے گا، کیونکہ اسی عرصے کے بعد اسی انرجی زمین میں دوبارہ جمع ہوگی اور پھر وہاں سے نکلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ بھی اب تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. مثلاً تمام آپ کی جو ریسرچ ہے وہ اس معاملے میں اب فیل ہوتی چلی جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے پاکستان میں پچھلے 6-7 سال سے عجیب قسم کا بڑا ویزیبل مونسون کا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آنے والے وقتوں میں کلائمیٹ چینج میں یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس ایریا میں آپ یہ دیکھیں دا تھنگز آر سو ویزیبل آن گراؤنڈ، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا.
ٹھیک، اوکے. یہ جو تباہی ہوئی ہے نیپال میں، تو کیونکہ آپ کو اس قسم کا جو جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس قسم کے قدرتی آفات کا سامنا جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پاکستان میں ہو چکا ہے، اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے گا کہ نیپال میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی ریکوری اور ریکنسٹرکشن کے جو کام ہیں اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟
دیکھیے جی، میں اس میں کیونکہ میں نے گراؤنڈ پہ جا کے وہاں پہ ساری سچویشن کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں 2-3 بار ادر وائز نیپال جا چکا ہوں، تو اس کی جو حالات ہیں وہ ٹوپوگرافیکل سچویشن ہے اور پھر وہاں پہ جو فیسلٹیز تھی اور ایک کہہ لیجیے لیول آف لائف اسٹائل کی جو سلسلہ اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ٹائم بہت لگے گا. پھر وہاں پہ جو ایکسس کی پرابلمز ہیں، علاقوں تک پہنچنے کی پرابلمز ہیں، وہ بہت زیادہ میجر رول ادا کریں گی. اس کے علاوہ موسٹ آف دا نیپال کے جو علاقے ہیں وہاں پہ روڈ سسٹم بھی بہت آبسولیٹ ہے، ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے پہاڑی علاقے آ جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جو سوائل ہے سوائل کی کلاسیفیکیشن بھی ڈفرینٹ ہے. لہٰذا اگر کچھ کرنا ہوگا تو اس میں نئے انجینئرنگ ٹرینڈ کو اور افیکٹو ہاؤسنگ کوڈ کو یوز کر کے ان کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہوگا. لیکن جو سچویشن کل سے چل رہی ہے یا پرسوں سے کہ آفٹر شاکس بار بار آ رہے ہیں اور ایک محتاط اندازہ یہ بتاتا ہے کہ 2 سے 3 ماہ تک یہ آفٹر شاکس آتے رہیں گے، دیٹ مینس کہ آپ کی ارلی ریکوری ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا فیز لمبا ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. عاصم ضیاء صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتا ہے کسی بھی ملک میں تو سب سے پہلے جو رسپانس ہے وہ کمیونٹی کی جانب سے آتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس ان قدرتی آفات سے متعلق کمیونٹی کو تیار کرنا, ان میں شعور پیدا کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اس پہ کتنا فوکس کرنا چاہیے, اور اس وقت مختلف ممالک جو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جن کو کہ قدرتی آفات کا سامنا ہوتا رہا ہے اور وہ کافی ولنریبل ان کو آلریڈی قرار دیا گیا ہے, تو ان کو وہ کہاں تک اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے؟
جی شہزاد, بالکل کمیونٹیز کے حساب سے پریونشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے, اور ہمارے ممالک کے اندر جس طرح نیپال ہے, پاکستان کے اندر بھی دیکھیں کہ 7.5 یا 8 ریکٹر اسکیل کے اوپر زلزلہ آتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کی افیکٹس ہوتے ہیں اور لاکھوں کی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں چلی میں یا دوسرے ممالک میں جہاں پہ اسی اسکیل کے اوپر زلزلہ آتا ہے اور نقصان بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگ ان ممالک میں کمیونٹیز نے پروینشن کے اوپر کام کیا ہے. جس طرح زلزلے کے اوپر سب سے اہم یہ ہے کہ بلڈنگس کے اسٹینڈرڈس کو امپروو کیا جائے, جو بلڈنگس بنائی جاتی ہیں ان کو زلزلے کی اور سوئل کے مطابق, جس طرح احمد کمال صاحب بات کر رہے تھے, اس کے حساب سے بنایا جائے بلڈنگس کو اور ان کے اسٹینڈرڈس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ اہم چیز ہے کمیونٹی کے ساتھ سے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پولیٹیکل اور سیاسی جو سسٹم ہے, گورننس سسٹم ہے, وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. اب جس طرح نیپال کے اندر اس وقت گورنمنٹ کا رسپانس اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ ہو سکتا تھا, اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل کرائسس بھی چل رہا ہے اور جس کے اوپر یہ کہ ارتھ کویک آ گیا ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ میرے خیال میں زیادہ ٹائم لگے گا ان کو ریکوری کے اوپر, چونکہ وہاں پہ پولیٹیکل فیکشنز ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پاورٹی اور غربت جو ہے وہ بھی سب سے بڑا کرائسس ہوتا ہے, کہ جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ریکور کرنا, تو کمیونٹی کے ایفرٹس جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں کہ آپ غریب لوگوں کے اوپر سب سے پہلے فوکس کریں اور ان لوگوں کے اوپر فوکس کریں کہ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, جس طرح کہ بچے ہو گئے یا پیپل ان ہاسپٹلز, پرزنز.
رائٹ, اوکے, بہت شکریہ عاصم ضیاء صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. احمد کمال صاحب, آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ پاکستان میں طوفانی بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے اس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہم ایک بریک لے سکتے ہیں یا نہیں, ہم پوچھتے ہیں اپنے پروڈیوسر سے. جی جی, کہا جا رہا ہے کہ کچھ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہم اس وقت بریک نہیں لے سکتے. احمد کمال صاحب, پاکستان کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں, کیونکہ میں جب اسٹوڈیو آ رہی تھی تو یہ تازہ خبر یہ تھی کہ 45 سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور تقریباً 100 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. بتائیے گا تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں اس وقت؟
انفارمیشن میرے پاس ہے جو کہ صوبائی حکومت کے اعداد شمار کے مطابق میں نے وہاں سے معلوم کی, 45 کیجولٹی ڈیتھس ہوئی ہیں جو کہ کنفرم ہیں, اور اب تک 235 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, 235. اور نیکسٹ 10 ڈیز کی فورکاسٹ جو ہے محکمہ موسمیات کی, اس میں انہوں نے پشاور اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں سملرلی دو مزید ویدر سسٹم کا ذکر کیا ہے کہ جو نیکسٹ 10 ڈیز میں آ سکتے ہیں, جس میں رین کے ساتھ ڈسٹ تھنڈر اسٹارم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے اپر ایریاز میں, جس میں پشاور, مالاکنڈ, مردان اور ہزارہ ڈویژن خاص طور پہ ہیں. ساتھ ساتھ یہ سسٹم جو موو کرے گا تو پنجاب میں اسلام آباد, راولپنڈی, پرگوڑہ ڈویژن کو بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہی وہ چیز تھی, یہی وہ بات تھی کہ اس سے پہلے جواب میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا بہت ہی زیادہ ویزیبل چینج ہے. دیکھیے ابھی اپریل کا مہینہ جا رہا ہے, میجر قسم کی رین فال ہم نے اس دفعہ کے ونٹر سیزن میں اور ونٹر سے اسپرنگ سیزن میں دیکھی ہے. ایک دن میں شدید گرمی ہو جاتی ہے اور اگلے دن ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اس وقت اسلام آباد میں بعض لوگوں نے سویٹر پہن لیے ہیں, اور جبکہ کل صبح لوگ جو تھے وہ سلیو ہاف سلیو کی شرٹ میں پھر رہے تھے. تو دس از اے ویری ڈفرنٹ سارٹ آف کہہ لیجیے کہ جو سرکمسٹانس چل رہے ہیں, اور میں پریمپٹ کر رہا ہوں, میں یہ پریمپٹ کر رہا ہوں کہ اس سال کے مونسون سیزن میں کوئی نئی صورت حال بھی ہو سکتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی موسم شدید گرم نہیں ہوا. جس وقت موسم جولائی کے مہینے جون کے جا کے شدید گرم ہوگا تو ریپڈ سنو میلٹ ہوگی. ریپڈ سنو میلٹ ادر وائز مئی کے مہینے میں آتی ہے اور پانی نکل جاتا ہے. ایک دفعہ ریپڈ سنو میلٹ اگر جون میں اور جولائی میں ہوئی اور وہاں پہ سپر امپوز اس کے اوپر مونسون کے رینز ہوئے اور فردر اس کے اوپر میڈیٹرینین کی جو ہوائیں ویسٹرلی ویوز کہلاتی ہیں وہ آ کے سپر امپوز ہوئیں تو سچویشن گمبھیر اور ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے یقیناً ہمیں ایک امپورٹنٹ کہہ لیجیے کہ ارینجمنٹ کی اور پریپیئرنیس کی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کے توسط سے ایک امپورٹنٹ چیز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کل سے ایک سیمولیشن ایکسرسائز ورلڈ فوڈ پروگرام کی مدد سے کرنے جا رہی ہے جس میں ملک بھر سے 75 پارٹیسپینٹ حصہ لیں گے. ہم گراؤنڈ پہ ایک سچویشن کریٹ کر کے لوگوں ان تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ریئل ٹائم سچویشن میں کس طریقے سے.
اوکے, لیکن احمد کمال صاحب ابھی تو جو مونسون ہے وہ آلموسٹ شروع ہو چکا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے تھی؟
یہ مونسون نہیں ہے جی, مونسون نارملی جولائی کے فرسٹ ویک سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ابھی تو ہم اپریل میں جا رہے ہیں, مئی اور جون ابھی دو مہینے اس میں موجود ہیں. وٹ ایور رین فال جو ہم لے رہے ہیں اس وقت میڈیٹرینین سے آ رہی ہے, یہ بے آف بنگال سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا.
اوکے ٹھیک, اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو امدادی کاروائیاں ہیں خیبر پختونخوا میں وہ کس طرح, اس پہ آپ ہمارے سامعین کو اپ ڈیٹ کریں, کہاں تک وہ پہنچی ہیں؟
دیکھیے جی, اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں ایک چیز شیئر کروں کہ بینگ دی نیشنل اتھارٹی فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ہم نے خیبر پختونخوا سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے اس کو کمپلیٹلی اس چیز کا یقین دلایا ہے کہ وٹ ایور رسائل جو کچھ ان کو چاہیے یا ان کو سامان چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں اور وہ ہم ہر وقت ان کے منتظر ہوں گے, وہ جب ہمیں کہیں. ہمیں اب تک کی جو سچویشن اس کے مطابق صوبائی حکومت اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کے مطابق ان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ فی الحال اس سچویشن کو میٹ ویٹ کرنے کے لیے کافی ہیں اور وہ اس کے لیے اپنے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے میں کچھ پیسے بھی جاری کیے ہیں, جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ 5 لاکھ فیصد کے حساب سے جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان کو فنڈ سے گورنمنٹ جو دینے جا رہی ہے. اپارٹ فرام دیٹ پہ 500 سے 600 کے درمیان شیلٹر یا ٹینٹس لوگوں کو فراہم کیے گئے ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے.
بالکل, اور اسی طرح احمد کمال صاحب صوبائی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, ان کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی ان ہلاکتوں پر گہری افسوس کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بھی کچھ اسپیشل جو پیکیج ہے اس کا اعلان کیا ہے ان بارشوں کے وکٹمز کے لیے. یہ بتائیے گا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بارش جو ہے 59 ملی میٹر کہا جا رہا ہے وہ پشاور میں ریکارڈ کی گئی ہے, یہ بتائیے گا کہ سیلابی صورتحال کا کوئی امکان ہے اور اس کے لیے آپ کا جو ادارہ ہے وہ کہاں تک تیار ہے؟
دیکھیں یہ جو سچویشن اس وقت ہے یہ لوکلائز سچویشن ہے. لوکلائز سچویشن سے مراد ہے کہ جس ایریے میں یہ بارش ہوئی ہے یہ وہاں تک محدود ہے, اس کا ریور سسٹم کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہم ادر وائز کسی بھی امکانی صورتحال کے لیے نیشنل لیول پہ کنٹینجنسی پلاننگ کرتے ہوئے تیار ہے.
ٹھیک, اوکے احمد کمال صاحب, بے حد شکریہ آپ کا. اور ہم اپنے پروڈیوسر سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کے جن صوبائی جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا تھا, مشتاق غنی صاحب کو, وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ سامعین, ہم نے مدعو کیا تھا چیف میٹرولوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر غلام رسول صاحب کو اسلام آباد سے, لیکن جیسے پہلے میں نے کہا کہ کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ بتایا جا رہا ہے نہیں ہے. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صدر غنی کا جو دورے بھارت ہے اس کی سگنیفیکینس پہ اور پاسیبل ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, بھارت اس دورے سے کیا حاصل کرنا چاہے گا, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी सामीन, वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स हैं मोहम्मद अरसलान और अरीशा खान। इस वक्त जैसे पहले हमने कहा कि आज कुछ हमें टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना है स्टूडियो में, कुछ मेहमान जो हैं उनको हम साथ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताते चलें कि हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि अफ़गान सदर गनी जो हैं वो भारत के दौरे पर आज पहुँच रहे हैं और इस दौरे की जो अहमियत है, जो मुमकिना एजेंडा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सामीन, आपको हम बता दे चलें कि हमारे इस शो को आप जो मीडियम वेव्स 972 है उस पर सुनने के अलावा आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे और इसके अलावा डिश की सहूलत जिन सामीन को दस्तियाब है उस पे भी आप लाइव इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। आपको हम बताते चलें कि सामीन, सदर करज़ई जो हैं, अगर हम देखें जो साबिक सदर थे अफ़गानिस्तान के, वो तकरीबन हर साल हमने देखा कि वो भारत का दौरा करते थे, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सदर गनी जो है उन्होंने भारत के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो जो है वो दीगर जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर दी है। जब उन्होंने इक्तदार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले दौरा जो है चीन, पाकिस्तान और ईरान का किया। क्या इसको हम अफ़गानिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली हम कह सकते हैं या नहीं? और अब जबकि वो ये दौरा कर रहे हैं भारत का, तो इसका जी हमें कहा जा रहा है कि हमारे जो अफ़गान सूबा फरा के गवर्नर हैं जिनको हमने मदु किया था, वो इस वक्त बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और अफ़गान एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें। प्रोड्यूसर हमें बताएंगे कि किसने हमें ज्वाइन किया है। ओके, एक और अफ़गान एनालिस्ट मीर वैस अफ़गान ने हमें ज्वाइन किया है और भारत से हमें एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सतीश मिश्रा ने भी, वो भी हमारे साथ हैं कहा जा रहा है। अफ़गान जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी लाइन दोबारा ड्रॉप हो चुकी है। सतीश मिश्रा साहब, आप हमारे साथ हैं?
जी,
सतीश मिश्रा साहब, सदर गनी जो हैं आज वो भारत के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, ये बताइएगा कि जो इस वक्त पूरे खिते की जो सूरत हाल है उस तनाजुर में आप इस दौरे की क्या अहमियत देखते हैं?
देखिए, इस दौरे की बहुत बड़ी अहमियत है
जी,
और उसकी वजह ये है कि जैसे अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से हटी हैं और हट रही हैं, उसके हटने से एक नई सूरत हाल बन चुकी है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब से ये सदर नए चुने गए हैं तब से ही इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाई है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए पहल की है, चीन के साथ भी रिश्ते सुधारने की पहल की है, और भारत के साथ तो अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत अफगानिस्तान का दोस्त है। जितनी भी, जिस प्रकार की भी, जिस किस्म की भी मदद भारत दे सकता है उसके लिए भारत हमेशा तैयार रहा है। अब अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गानी को ये तय करना होगा कि उनको भारत की किस किस्म की मदद चाहिए। अभी तक पिछले 10-12 सालों से भारत ने $2 बिलियन की मदद अफगानिस्तान को दी है, जिसमें स्कूल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पावर हाउसेस बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई है, इस तरह की मदद करते चले आए हैं।
ठीक।
अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान को क्या चाहिए कि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो सके और उसके लिए अफगानिस्तान में पीस हो सके, शांति हो सके,
उससे
अमन हो सके, और उसके लिए भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। और मुझे लगता है कि सदर जब यहाँ आएंगे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात होगी, तो भारत यही चाहेगा कि उनको जो मदद चाहिए वो देने के लिए तैयार होना चाहिए।
ओके, अब हम पूछते हैं मीर वैस अफगान साहब, बताए जा रहे, दोबारा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं उनकी आवाज आती है हम तक या नहीं। मीर वैस अफगान साहब, आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल
जी। मीर वैस साहब, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान जो है वो क्या चाहेगा इस भारत के इस दौरे से, पॉसिबल एजेंडा जो है वो सदर गनी का क्या हो सकता है?
देखिए, मजमूई तौर पर अगर हम देख ले तो इस सफर का खास मतलब जो है वो खदशात दूर करने के लिए है। कुछ खदशात अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि पुरानी गवर्नमेंट के, करजई गवर्नमेंट के कुछ जो लोग जो हल्के वहाँ पे या उनकी वफादार जो वहाँ पे मौजूद है, उनको अशरफ गनी पे कुछ इतराजात हिंद के नाते और पाकिस्तान से जुड़ने के नाते। तो इसी तरह इंडिया की जो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के अंदर और वहाँ पे मौजूदा तंजीमों में कुछ इस तरह खदशात जाहिर हुए थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं और इंडिया को नजरअंदाज होते नजर आ रहे थे। तो दरअसल इस सफर का सबसे बड़ा मकसद तो ये खदशात दूर करने के लिए है, जो कि किसी हद तक शायद दूर भी हो जाए, अगर खत्म ना हो जाए तो दूर भी हो सकता है। दरअसल हाल अगर हम देख ले, अशरफ गनी अहमदजई की जब इसका गवर्नमेंट आया हुआ था, तो उसी वक्त अशरफ गनी ने एक रिटर्न पॉलिसी बनाए हुए थे, फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए, जिसमें पहले जो उनकी ताल्लुकात थे उन्होंने आम सहयोग के साथ अच्छा ताल्लुकात की वहाँ जाहिर किए हुए थे, दूसरे नंबर पे इस्लामी ममालिक और तीसरे नंबर पे ये इलाकाई कंट्रीज जो है इनके बारे में। तो अब अगर हम देख ले तो इसी तरह इसमें चाइना, पाकिस्तान और खिते में ईरान का सफर किया, उसके बाद अभी चीन जा रहे हैं, अलबत्त ब्रिटानिया और अमेरिका का भी उन्होंने सफर किया हुआ है। दरअसल कुछ खदशात जो इंडिया को मौजूद थे, अशरफ गनी अहमदजई अपनी इस 3 रोजा दौरे के नाते सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए ये होगा कि वो इस खदशात को दूर कर ले।
जी, यही हम बात कर रहे थे मीर वैस अफगान साहब के, सदर करजई जो थे उनके दौर में ताल्लुकात जो थे भारत के साथ काफ़ी अच्छे थे, और वो तकरीबन जिस तरह शुरू में हमने कहा कि तकरीबन हर साल वो भारत का दौरा करते थे। ये बताइएगा कि इस तरह सदर गनी की जानिब से भारत के मुकाबले में बाकी हमसाया ममालिक को जिस तरह तरजीह दी जा रही है, क्या इसको हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ रही है, और इसकी वजह आप क्या देखते हैं अगर ऐसा है तो?
जी शहनाज, तब्दीली आ चुकी है अफगानिस्तान की सियासत में, ये तो जाहिर बात है। अशरफ गनी अहमदजई जो उन्होंने वाजे अल्फाज में कहा हुआ है कि तालिबान के साथ सुलह करने में पाकिस्तान के अलावा और कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते, और पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए उन्होंने सऊदी अरब का हाथ भी पकड़ा हुआ है और चाइना का भी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये करजई की पॉलिसी की बरखिलाफ अशरफ गनी अहमदजई की पॉलिसी है, कि उसकी सबसे बड़ा जो हदफ है इस गवर्नमेंट में, जो उसका मिशन था वो यूं था कि तालिबान के साथ सुलह कर ले, और वो यूं समझते हैं कि सुलह करने में पाकिस्तान के अलावा उसे और कोई भी इतनी ही ज्यादा मदद नहीं कर सकते। तो यही वजह है जो उन्होंने पाकिस्तान पे क्या किया हुआ है, वो जो तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा मदद के ख्वाह है और पाकिस्तान को अपनी वो जो ताल्लुकात है उसमें फर्स्ट पोजीशन दिया हुआ है। तो दरअसल मेरे ख्याल से ऐसी सफर से पाकिस्तान को तो खुदशात नहीं होंगे, लेकिन इंडिया की जो खुदशात मौजूद थे उसी पे अब अशरफ गनी अहमदी और उसके साथ गई हुई टीम उनकी खुदशात दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो इंडिया को इस बात पे शायद समझा दे कि उनकी जरूरत क्या है इस वक्त और वो किस लिए पाकिस्तान के साथ इतनी करीब गए हुए हैं। और एक बात और, मैं समझता हूं कि इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जाने के लिए इतनी वो नहीं एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के नाते कि इंडिया को तकलीफ पहुंचे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को कुछ चीजों पे एतराज है, वो है जो कि अफगान सूबों की जो ड्यूरन लैंड के करीब सूबे हैं, कुछ इस तरह इतलात भी मिली हुई है कि अशरफ गनी अहमदजई ने पाकिस्तान के साथ ये वादा भी किया हुआ है कि ड्यूरन लैंड के करीब सूबों में इंडिया को प्रोजेक्ट्स नहीं देते। दूसरी बात जो अफगानिस्तान में अब हो रही है वो ये है कि शायद वही एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया के साथ करजी गवर्नमेंट में जो अभी अभी मातल हो चुकी है, उसी एग्रीमेंट
रिन्यू करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल की जाएगी। और साथ ये भी ऐसी भी इतलात हैं कि सदर गनी जो है वो एक मिलिट्री शॉपिंग लिस्ट जो है वो भी साथ लेके जा रहे हैं। ये बताइएगा मिश्रा जी के जो इक्तिसादी शोबे में जो जिस मदद का मुतालबा कर रहा है अफगानिस्तान भारत से, उसके अब क्या इम्कान देखते हैं, क्या भारत उसके लिए तैयार होगा?
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत आर्म्स के मामले में बढ़ चढ़कर अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। देखिए, जिस तरह का माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ, ये अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है कि बिना पाकिस्तान के मदद के अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती और तालिबान के साथ एक रिश्ता नहीं कायम हो सकता, क्योंकि अगर तालिबान के ऊपर किसी का जोर चलता है तो पाकिस्तान का चलता है। अमेरिका ने भी बहुत कोशिश की, बराक ओबामा साहब ने, कि तालिबान के साथ उनकी सुलह करा दी जाए, पर पाकिस्तान ने, पाकिस्तान वायदे तो बहुत करता है पर वो कब इस बात को पूरा करेगा ये बात देखने वाली होगी। उधर चीन के साथ भी रिश्ते इसलिए सुधारा जाना जरूरी है कि चीन पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर डाल सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, जो भी मदद अफगानिस्तान को चाहिए भारत को उसको देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अफगानिस्तान भारत का पुराना दोस्त है और हम चाहेंगे, भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जिससे वहां पर डेवलपमेंट हो सके और आवाम को फायदा हो सके।
ठीक, ओके। लेकिन मिश्रा जी, क्या हम जो मौजूदा सूरत हाल है उस तनाजुर में क्या हम ये जो दौरा हो रहा है इसमें दोनों मुल्कों की जानिब से किसी बड़े ऐलानात की तवक्को हम कर सकते हैं?
देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है उस एरिया में तो बड़े ऐलान हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्रेनिंग देने की बात है तो वो ट्रेनिंग दी जा सकती है, पर आपको ये पता है, ये सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान हथियार देता है अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान को बिल्कुल बर्दाश्त, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान ये सोचे कि हम अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं।
ठीक, اوکے یہ آپ نے اہم اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے میر ویس صاحب. ہمیں یہ معلوم ہے کہ بظاہر صدر غنی جس طرح جن ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں, چاہے وہ ایران ہو, پاکستان ہو, یا چائنا ہو, یا بھارت ہو, سب کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. لیکن پھر اگر ہم دیکھیں تو انہی ممالک کے مابین جو ہیں کچھ تنازعات بھی موجود ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے لیے ان ممالک کے مابین جو ہے ایک بیلنس رکھنا تعلقات میں وہ انتہائی ضروری ہے. یہ بتائیے گا یہ کتنا بڑا چیلنج صدر غنی کی حکومت کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, اور یہ بیلنس جو ہے یہ کس طرح رکھی جا سکتی ہے؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک چیلنج بھی ہے, اور افغان گورنمنٹ چاہتا بھی یہی چیز کو ہے. لیکن اس وقت افغانستان کو سب سے زیادہ ضرورت صلح کی ہے, پیس کی ہے, جو کہ اسی راہ پہ اشرف غنی احمدی گامزن ہے, اور جو جس راستے میں اسے اس کام میں اگر اسے زیادہ مدد ملتے ہیں تو اسی راستے کو زیادہ نزدیک جانا چاہتے ہیں. دراصل اسی چیلنج کو سامنے رکھ کر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو اشرف غنی احمد اسی چیز میں مصروف ہے, اور جس طرح انہوں نے پہلے جب انی کے ساتھ جو فارن پالیسی بنایا ہوا تھا, اسی پالیسی کے ناطے میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن میں اپنی ہمسایہ ممالک رکھے ہوئے تھے, سیکنڈ میں اسلامی ممالک, تھرڈ میں یہ علاقائی کنٹریز جو انہوں نے ان کو ترجیح دینی تھی. تو اسی راستے سے ابھی وہ جا رہی ہے, لیکن اب اس میں یہ تو ایک کوشش کی بات ہے کس حد تک اشرف غنی احمدزئی کے ساتھ باقی جو ممالک کی وہ اس بات پہ راضی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے افغانستان میں صلح وہ انڈیا کی بھی مفاد میں ہے, وہ پاکستان کی بھی مفاد میں ہے, وہ ایران, چائنا, جہاں جو بھی کنٹریز ہمارے ہمسایہ کنٹریز یا ہمارے دوست کنٹریز ہیں افغانستان کی, ان کی وہ سب صلح کی ان کے لیے یہ صلح کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک مشکل جو وہاں پہ اب موجود ہے, جو سب سے زیادہ مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ بھی جو اشرف غنی احمدی نے پالیسی بنائی ہوئی تھی, تو اسی پالیسی کے خلاف افغانستان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا تھا. لوگ
گزشتہ ہفتے میرے خیال میں افغانستان کے پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ جو ہے وہ کڑا کر دیا گیا تھا, اور صدر غنی جو ہیں ان پہ کافی نکتہ چینی کی گئی تھی کہ پاکستان جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بھی ان, بلکہ افغانستان کے وزیر داخلہ کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ وہ بظاہر کچھ مدد نہیں کر رہا ہے, اس کے باوجود صدر غنی جو ہیں وہ پاکستان کے قریب ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بہتر کوشش کے لیے وہ بہتر تعلقات کے لیے وہ کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل یہ کرٹیسزم جو ہے وہ افغان پارلیمنٹ میں باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے صدر غنی پر ہوتی رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا میر ویس افغان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی مشرا جی, اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں ہم, اور وہ یہ کہ ابھی جو صدر غنی جو ہے بتایا جا رہا ہے ان کی یہ ایک خواہش یہ بھی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, صدر غنی چاہیں گے کہ وہ بھارت کو کنوینس کریں کہ اس میں بھارت بھی شامل ہو. کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ بھارت اس میں شامل ہونے میں کوئی پرہیز نہیں کرے گا, کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ٹریڈ بڑھے اس ریجن میں, اور اگر افغانستان بھارت اور پاکستان مل کر اس ٹریڈ ارینجمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی.
صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر ہم یمن تنازع اور جاپان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں, اس کے علاوہ آسیان جو سمٹ ہے اس کا بھی آج آغاز جو ہے ہو چکا ہے, ان تینوں موضوع پہ ہم بات کریں گے. طفیل احمد صاحب نے ہمیں یو ایس سے جوائن کیا ہے, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے طفیل احمد صاحب, اور کچھ دیر میں ہمیں مشتاق احمد احمد مہر صاحب جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گے, ساتھ ہی پی ایم ایل نون کے ایک رہنما کو بھی ہم نے دعوت دی ہے, شمس میر صاحب کو امید ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس وقت لائنیں, ٹیلی فون لائنز جو ہیں اس وقت پاکستان کی اتنی بہتر نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس بحث میں شریک ہوں. اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور طفیل احمد صاحب بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟
آ رہی ہے
جی. پروگرام میں خوش آمدید. اور طفیل احمد صاحب, جاپان کے جو وزیر اعظم ہے شنزو آبے, وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں, صدر اوباما سے ان کی ملاقات بھی ہونی ہے, ان کے اس دورے کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ جو یہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو آسیان کا ہو رہا ہے, اس سلسلے میں جو اپنے جاپان کی جو وزٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور چونکہ اوباما صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے, حالانکہ ہمارے ملک میں اس کا کافی اپوزیشن ہو رہا ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے لوگ اسے کافی اپوز کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریڈ ایگریمنٹ سے ہمیں ہمارے ورکرز کو اور ہماری جو ملک میں جو کاروبار ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا, اور ہمارے ورکرز جو ہیں ان کو اتنی جابس نہیں ملیں گی جتنا کہ ایشیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. لیکن جو اوباما ہیں ان کی اپنی فیلنگ یہ ہے کہ ایشیا بہت بڑا ملک ہے اور ساری ریکوائرمنٹ ہیں اور ساری ڈیمانڈ جو ہیں موسٹلی وہاں سے آنی ہے اور وہ فلفل ہونی ہے, اور اگر یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس میں امریکہ کو بہت فائدہ ہوگا, امریکہ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکے گا, ڈیولپ کر سکے گا, اور جب ایکسپورٹ ہماری چیزیں ہوں گی تو مینوفیکچر ہوں گی اور وہ یہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. یہ تسل اس وقت دونوں کے درمیان میں جاری ہے اور ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو جاپان کے پریسیڈنٹ آئے ہیں, چونکہ جاپان کو اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, چونکہ باقی تمام ممالک جو ہیں, ویتنام ہے, ادر کنٹریز ہیں, ویتنام کو بھی فائدہ ہوگا اس پروگرام کے تحت, چونکہ ان سے ہمارے کافی اچھے تعلقات ہیں اور ٹریڈ بھی کافی ہے ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے چونکہ چائنا کے خلاف یہ سارا ارینجمنٹ ہے, چائنا کو نہیں چاہ رہے کہ چائنا جو ہے وہ ہر طرف چھا جائے, تو اس لیے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تمام ملکوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اور جاپان کا اس میں لیڈنگ رول ہے, اور جاپان بھی اوپن کرے گا اپنی مارکیٹ کو, چونکہ جو اوباما کی جو خواہش ہے کہ جاپان مارکیٹ بھی اوپن ہو ہمارے لیے, ہم چیزیں وہاں بھی فروخت کر سکیں, اور جاپان نے یہ ایگری کیا ہے کہ ہم رسائی دیں گے امریکہ کے سامان کی اور وہ بکے گا وہاں کے اوپر. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن بڑی ٹینس ہے امریکہ میں, وہ زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ کس طرف یہ فیصلہ ہوگا. تو اس سلسلے
لیکن اس وقت اگر ہم جی بالکل, لیکن طفیل احمد صاحب اس وقت ہمارے سامعین جو ہیں وہ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آسیان سمٹ جو ہے اس کا آغاز آج ہو چکا ہے, اس کا ایجنڈا آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ممکنہ طور پر ٹاپ آف دا ایجنڈا اگر ہم کہیں تو کیا موضوع اس سمٹ میں ہو سکتا ہے؟
بیسیکلی جو سمٹ کا بہترین موضوع جو ہے وہ یہاں کے اوپر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا, امریکہ کے لوگوں کی ایکسپورٹ جو بڑھے گی اس میں ہمارے ملکوں کو, ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, ملک کے لوگوں کو نوکری ملے گی, ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا صرف باہر کے ملکوں کو ہی فائدہ ہوگا. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جس کا جواب جو ہے اس وقت لوگ اوباما سے مانگ رہے ہیں لیکن اوباما صحیح طریقے سے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو مارکیٹ اوپن ہوں گی, ایشیا کی مارکیٹ اوپن ہوگی, پھر لوگ پیٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ اس کو پلے کرتے ہیں, اپنے ایکسچینج ریٹ کو پلے کرتے ہیں, چیزیں سستی کر دیتے ہیں, پھر وہ ان کی مارکیٹ سے چیزیں ہم کو خریدنی ہوتی ہے, ہم اپنا سامان نہیں بیچ پاتے, ہماری پرائز زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے جو مراحل ہیں اس مراحل سے یہ گزر رہا ہے اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیسے اس کو موو کرنا ہے. حالانکہ کوشش اوباما کی بالکل یہی ہے کہ ہمیں موو کرنا ہے اور اسے اپروو کرنا ہے, اور جاپان کا جو پریسیڈنٹ جو ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ اس سلسلے میں جو بھی معاونت کر سکیں گے امریکہ کی ضرور کریں گے.
ٹھیک ہے, اوکے, پروگرام کو آگے ہم بڑھاتے ہیں اور یمن جو کرائسس ہے, تنازع جو ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مشتاق احمد مہر صاحب نے بھی پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے. سامعین, آپ کے علم میں ہے کہ وہ سابق سفیر ہیں اور ویل نون تجزیہ نگار ہیں, سفارتکار آپ ہیں پاکستان کے ویل نون, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن طفیل احمد صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے بمباری کا جو فضائی حملے ہیں اس کو روکنے کے اعلان کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی یمن میں حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اس وقت بھی جاری ہیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں, مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے لیکن سعودی عرب نے بھی اس کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں. سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہوتی جو ہیں وہ اسلحہ نہیں ڈالتے تو اس وقت تک مذاکرات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. دوسری جانب ہوتیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سعودی عرب بمباری نہیں بند کرتا تو وہ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ سکتا. کس طرح اینالائز کرنا چاہیں گے یمن کی موجودہ صورتحال کو آپ؟
میرا خیال ہے کہ جو یہ کنڈیشنز لوگوں نے جو لگائی ہیں دونوں کی طرف سے, آبویسلی بڑا مشکل ہے ہوتو کے لیے کہ وہ لوگ اپنے سارے اسلحے ختم کر دے اور سعودی عربیہ ان کے اوپر بمباری بند کر دے گا, اور یا یہ کہ سعودی عربیہ اس وقت تک بمباری بند نہیں کرے گا جب تک ان کے ہاتھ میں اسلحے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو یا جو وہاں کے اوپر او آئی سی جو ہے, ان لوگوں کو بیٹھ کر کے ان کو سمجھانا چاہیے, چونکہ اس طریقے سے اگر اسٹیلمنٹ رہے گا تو کوئی فیصلہ تو نہیں ہو پائے گا, اور یہ بمباری کرتے رہیں گے اور وہ لڑتے رہیں گے اور یہ کسی طرح سے تنازع حل نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو یا او آئی سی کو اس میں
ان حالات میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. جی مشتاق احمد مہر صاحب, گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا. کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے رہنماؤں سے ان کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا اہم فیصلے جو ہیں وہ آپ کے خیال میں ہوئے ہوں گے, اور پاکستان کا جو ایک موقف تھا کہ وہ یمن کے تنازع پر ایک نیوٹرل غیر جانبدار رہے گا, کیا وہ موقف, اس موقف پہ پاکستان اب اس وقت بھی قائم ہے؟
جی, ابھی تک تو بنیادی فیصلہ ہوئی ہے, ایک بائنڈنگ فورس ہے کہ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ حکومت نواز شریف صاحب کی کتنی دیر تک نیوٹرل رہ سکتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے پریشر ہیں نواز شریف صاحب پہ, ایک تو وہ ذاتی طور پہ بہت اوبلائج ہیں سعودیہ سے, دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سول سوسائٹی بھی بہت بری طرح ڈیوائڈیڈ ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ تو سپریم ہوتی ہے, وہ تو پیپل کو, لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, لیکن جو فیصلہ کیا ہے اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا. نیوٹرل ہونا سوئٹزرلینڈ کی طرح یا آسٹریلیا کی طرح یا سویڈن یا ناروے کی طرح
بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو بہت اچھا اکنامک بیس چاہیے, آپ کو 400 سال کی ہسٹری چاہیے, اور آپ کو پھر بہت ڈفرنٹ قسم کی یونیفارمٹی ان سوسائٹی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جو کمپلیٹلی یونیفارم نہ ہو اور نیوٹرل ہو, کیونکہ پاکستان کے اندر نیشنلٹیز ہیں, لنگوسٹک گروپس ہیں, ٹرائبل افیلیشنز ہیں, تو نیوٹرلٹی 100% مینٹین کرنا بہت مشکل ہوگا. ڈیفیکلٹی یہ ہے اس وقت کہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت پیراماؤنٹ ہے, اور اس کا بہت دخل ہے. اسٹریٹجی تو بناتی ہے, اسٹریٹجی کا ریلیشن جو ہے وہ تو فوج ڈیسائڈ کرتی ہے, لیکن فارن پالیسی بھی بڑی حد تک وہ فوج کے ہاتھ میں ہے, اور فوج جو ہے وہ کسی بھی فارن انٹروینشن کے حق میں نہیں ہے, اس لیے کہ کیپیسٹی لمیٹیشن ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایران فیکٹر ہے, کیونکہ ایران ہمارا نیبر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو یمن کا کرائسس ہے یہ عراق اور کویت کی جنگ سے مختلف ہے, یہ عراق اور ایران کی جنگ سے مختلف ہے, یہ ایک انٹرنل سول وار ہے, اور انٹرنل سول وار میں ریجنل کنٹریز تو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, لیکن جو کنٹریز ریجن سے باہر ہوں وہ اسی وقت جاتی ہیں جب کوئی یونائٹیڈ نیشن کا مینڈیٹ ہو. جب تک یونائٹیڈ نیشن نہ کہے یا او آئی سی نہ کہے, پاکستان کی فورسز یمن تو بالکل نہیں جا سکتی. جہاں تک سوال ہے سعودی عربیہ کو کی مدد کرنے کا, وہ تو پاکستان کا ہر شخص مدد کرے گا.
اور بالکل یہاں پہ جو گزشتہ دنوں انہی جو ابھی ہوئے ہیں وزٹس, انہی وزٹس کے حوالے سے جو یہاں الیکٹرانک میڈیا ہے امریکہ کا, اس میں جو خبریں چھپی ہیں اس کے مطابق پاکستانی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے یمن میں جو ممکنہ زمینی کارروائی ہے اور دیگر الٹرنیٹیوز میڈیا کے مطابق, اس پر پاکستان ملٹری نے سعودی اتھارٹیز جو ہیں ان کو بریف کیا ہے, بلکہ ایک خبر میں باقاعدہ ایک پاکستانی فوج کا حوالہ دیا گیا ہے, اور اس کو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ زمینی کارروائی کے بغیر کسی بھی متنازع علاقے میں فوج کی ریٹ کو بحال نہیں کیا جا سکتا. ایک رپورٹ میں باقاعدہ فوج کا یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اس دورے کے دوران, یہ انہوں نے ایک طرح سے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے سعودی اتھارٹیز کو کہ وہ یمن میں جو زمینی کارروائی ہے وہ اس کو ناگزیر ایک طرح سے قرار دیا ہے. ان رپورٹس میں کہاں تک حقیقت ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی خبریں جو ہیں اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہوئی ہیں.
جی, یہ پاکستان فوج کی ایڈوائز ضرور ہوگی, اس لیے کہ پچھلے 50 سال سے ہم یونائیٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس میں میسولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے, ہمیشہ 10,000-15,000 ٹروپس ہمارے یونائیٹڈ نیشن کی ڈیوٹی پہ رہی ہیں, اور وہاں پہ رہے ہیں جہاں پہ سول وار ہے. تو ہمیں تجربہ ہے صومالیہ میں, ہمیں تجربہ ہے دوسرے ممالک میں, اور ابھی بھی ہم نے سچویشن دیکھی ہے لیبیا میں, شاد میں, سینٹرل افریقن ریپبلک میں, دوسری جگہ پہ. تو وہ یہ ایک ایڈوائس سعودی کو ضرور دی گئی ہوگی کہ جب تک آپ اپنے سولجرز آن فوٹ نہیں بھیجیں گے آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن پاکستان فوج جو ہے وہ ابھی بھی میرا اندازہ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی, وہ نہیں جائے گی. وہ اگر پاکستانی فوج نے مدد کی تو وہ صرف سعودی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تک محدود ہوگی اور سعودی بارڈر تک رہے گی. سعودی بارڈر کو کراس کرنا میرے خیال میں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر ناممکن نہ ہوا.
اوکے, تو فیل احمد صاحب آپ سے میں آخری جواب لینا چاہوں گی, وہ یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے یمن کے صدر ہادی سے بھی ملاقات کی ہے, اور صدر ہادی کی بحالی کے بعد یمن میں پاکستانی فورسز کے ممکنہ کردار کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. یہ کہاں تک ممکن ہے, اور صدر ہادی اگر بحال ہوتے ہیں دوبارہ یمن جاتے ہیں تو پاکستانی فورسز کا کردار کس قسم کا ہوگا, اور اس کی کیا ضرورت ہوگی اس صورتحال میں؟
میرا خیال ہے کہ جیسے جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ جو زمینی حقائق اس وقت وہاں پہ یمن میں ہیں کہ ہوتیز جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ بمباری کر رہا ہے, تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ زمینی کارروائی ہونی ضروری ہے, تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ مشورہ دیا ہو یمن کے لوگوں کو کہ ہم اپنی فوج لا سکتے ہیں آپ کی پرمیشن سے اور آپ کے مشورے سے اور ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو مصالحت ہے ساری سعودی عربیہ میں اور یمن میں جی, کہ وہ جو پریسیڈنٹ ہیں یمن کے آیا وہ ری انسٹال ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان کو بٹھایا جائے گا دوبارہ یا نہیں بٹھایا گا, تو یہ سارے معاملات بیٹھ کے ڈسکشن کی بات ہے. یہ فیصلے باہر سے تو ہونے نہیں ہے, لڑائی جھگڑے سے تو ہونے نہیں ہے, ان کو آپس میں
بے حد شکریہ. تو طفیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا, مشتاق احمد مہر صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. وائس آف امریکہ کی واشنگٹن اسٹوڈیو سے میزبان شہناز نفیس, پروڈیوسر محمد ارسلان اور عریشہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کی.